أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی ابتدا ہے، یہاں سے قرآن کریم کے بیانات شروع ہوتے ہیں، اور ابتدا میں ہی انسانیت کے حوالے سے جو اہم ترین نقطہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ ساری کی ساری انسانیت یا تمام انسان ایک معیار پہ نہیں ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں. انہیں یہ ایک چیز یہاں کے خاص طور سے اس قسم کے معاشروں میں یہ بات ایک بڑی ہمیں عجیب سی بھی لگتی ہے کہ جیسے یہاں کا مطالبہ یہ ہے کہ ہر شخص جو کر رہا ہے اسے اس کے موجودہ عمل کے ساتھ آپ ایکسیپٹ کریں. یعنی ایک شخص حرام کر رہا ہے تو بھی وہ قابل احترام ہے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو بھی وہ قابل احترام ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اس کا احترام کرے اور اس کو چاہیے کہ وہ اس کا احترام کرے. جبکہ دینی اور قرآنی نقطۂ نظر کے ساتھ یہ چیز بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یعنی احترام صرف اس کا ہے کہ جو نیکی کی اور ہدایت کی اور خدا کی راہ پر ہے، اور باقی جتنے بھی افراد ہیں چاہے لوگ انہیں کچھ کہیں یا نہ کہیں، لیکن نظام خدا کے تحت وہ ہر ایک اپنے اپنے انجام کو پہنچتا چلا جائے گا. تو قرآن نے شروع ہی یہاں سے کیا ہے کہ بنیادی طور پر انسانیت جو ہے وہ گروہوں میں تقسیم ہے، تمام کے تمام انسان نہ ایک جیسے ہیں، نہ ایک معیار پر ہیں، نہ اپنے کردار اور عمل کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، نہ انجام اور نتیجے کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں. تو ہم نے جو دیکھا کہ سب سے پہلے جس گروہ کا تعارف کرایا گیا وہ مومنین اور متقین تھے، کہ ایمان اور تقویٰ. اور پچھلی دفعہ ہم نے اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ بات سمجھنا غلط ہے کہ تقویٰ ایمان کے کسی درجے کا نام ہے، بلکہ جیسے ہی ایک انسان مومن ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو وہ متقی بھی ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کے پیدا ہونے کا نام تقویٰ ہے، اور یہ چیز ایمان کے ساتھ ساتھ آتی ہے یا آنا چاہیے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو پا رہی کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ایمان کاذب ہے، جھوٹا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور پھر ایمان ترقی کرتا ہے اور ایک درجے پر پہنچنے کے بعد پھر مومن متقی ہوتا ہے، نہیں. اور بلکہ ایمان اور تقویٰ دونوں ان پیرلل چلتے ہیں، اور جیسے جیسے تقویٰ میں شدت آتی جائے گی، یعنی خدا کی بارگاہ میں حضوری کا احساس بڑھتا چلا جائے گا، ویسے ویسے ایمان کے درجات بھی ایلیویٹ ہوتے چلے جائیں گے. یعنی انسان پہلے فقط مومن ہے، پھر اس کے بعد منزل یقین پر پہنچ جائے گا، ورع حاصل ہو جائے گا، اور اس قسم کی چیزیں. تو اس وجہ سے خدا نے متقین اور مومنین کو بالکل، بلکہ یہ کہا خدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی متقی وہی ہیں کہ جو ایمان کے ہمراہ چلتے ہیں. اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے. اچھا، جس طریقے سے میں آپ کے سامنے اپنے بیانات کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ پہلے ایک اوور ویو، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہلکے ہلکے گہرائی میں جانا. یعنی میں اس طریقے سے نہیں چل رہا ہوں کہ ہر اسٹیج کی گہرائی کو بیان کرتا چلوں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اگلی دفعہ تو تھوڑا سا ریویژن بھی ہو جاتا ہے پچھلی دفعہ کی باتوں کا، اور پھر ہم دو چار اسٹیپس آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پچھلی دفعہ ہم نے جو بات کی تھی تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں جا کے، وہ باقی دو گروہوں کے حوالے سے تھی کہ جو لوگ ایمان اور تقویٰ کی راہ پر نہیں ہوتے. اور پھر یہ بات دہرا دوں کہ ایمان اور تقویٰ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یؤمنون بالغیب سے. یؤمنون بالغیب کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کے اندر جب تک یہ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو نظروں کے سامنے نظر آ رہی ہے، اور حقیقت پردہ غیب میں، یعنی پردہ غیب کا مطلب کیا، دیکھیں یہ کوئی بہت زیادہ مسٹیریس بات نہیں ہے، آپ ایک درخت کو دیکھتے ہیں مثال کے طور پر، آپ دیکھتے ہیں کہ درخت، آپ نے ایک بیج بویا، گٹھلی زمین میں دبائی اور وہ اس کے بعد پودا نکلا اور کوپلیں آئیں اور یہ ہوا، وہ پھلدار درخت بن گیا، پتے آ گئے، مضبوط ہو گیا. اب یہ وہ چیز ہے جو ظاہری طور پر ہم سب کو نظر آ رہی ہے، لیکن وہ کون سی حقیقت ہے کہ جو ایک بیج کو یا ایک گٹھلی کو ایک پھلدار درخت بناتی ہے؟ وہ غیب ہے، اور اسی کی جستجو، یعنی کہ آپ دیکھ لیں گے جتنے بھی آپ کے علوم ہیں، جو سائنسز ہیں، وہ بنیادی طور پر اسی حقیقت کے پیچھے ہیں کہ جو چیزوں میں ظاہری طور سے نظر نہیں آ رہی ہے. یعنی کہ جو آپ کا پورا علم ہے نباتیات کا یا باٹنی کا، وہ کیا ہے، کس چیز کو سرچ کرتا ہے، وہ انہی ساری چیزوں کو، اور پھر بھی اس کی حقیقی معنوں میں گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا، اس کی سچائی کو درک، لیکن وہ اسی چیز کو پکڑنے کی تلاش میں ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، یہ پھل کیسے اگتے ہیں، یہ پھول کیسے برآمد ہوتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ نباتات اچھے طریقے سے اگے، اچھے پھل لائیں، سون. تو یہ غیب ہے، یعنی کہ انسان کے اندر عام طور سے بھی یہ اپریسیشن ہے کہ جو کچھ ہمیں ظاہری طور سے نظر آ رہا ہے اس کے اندر کوئی حقیقت ہے کہ جو بظاہر ہمارے سامنے نہیں، اور جب تک ہم اس پردے کے پیچھے پوشیدہ حقیقت کو نہ سمجھیں، اس کو استعمال کرنے یا اس سے کمیونیکیٹ کرنے کے قابل نہ ہوں، اصل بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ شروع یہاں سے ہوتا ہے اور ختم کہاں پہ ہوتا ہے، وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی اس یقین پر یہ منزل ختم ہوتی ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے اور وہی اصلی زندگی ہے کہ جس میں ہر انسان اپنے عمل، اپنے کردار، اپنی نیتوں کے مطابق زندہ رہے گا. یعنی یہاں پر ہم سب جو زندگی گزار رہے ہیں ان میں سے، اگرچہ کہ وہ ہمارے کیلیبر سے میچ کرتی ہے، لیکن اس کے بعین ہی مطابق نہیں ہے. تو جس طریقے سے علماء نے بھی یہ بات اکثر کہی اور ہم بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا یہ معیار نہیں ہے کہ ہارون جیسا شخص 14 سال کے لیے قید کر دے، یا مامون جیسا شخص جو ہے وہ ولی عہد بن کے نام پر دھوکہ دیتا رہے. انہیں کیا سمجھتے ہیں، کیا امام کاظم علیہ السلام یا امام رضا علیہ السلام کا یہ کیلیبر ہے کہ یہ دنیا دار اور پست اور ذلیل لوگ اس قسم کا سلوک کریں؟ نہیں. تو اس یقین کے ساتھ کہ نہیں، یہ جو زندگی ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت اور سچائی اس کے ماورا ہے، اس کے پیچھے آنے والی ہے، اور وہی اصل زندگی ہے. یہ ایمان کی بنیاد جس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے. اچھا، آج میں تھوڑا سا اور گہرائی میں جانا چاہ رہا ہوں کفارہ کے حوالے سے، کافر کے حوالے سے. پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ 4 آیتوں میں مومنین اور متقین کا ذکر ہے، 2 آیتوں میں کافر کا ذکر ہے، اور 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے. یعنی جہاں سے قرآن کی ابتدائے ترتیبی ہے تو شروع یہ ہے، اور شروع میں ہی پروردگار ہمیں اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، اور یہ 3 براڈ کیٹیگریز ہیں، متقی و مومن، کافر اور منافق. اس کی بھی تعریف میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اب اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا اور اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ کافر کسے کہتے ہیں. اور جب 2 آیتیں میں پھر پڑھ دوں کہ ان الذین کفروا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ چاہے تم ان کو ڈر سناؤ یا ڈر نہ سناؤ، دونوں حالتیں ان کے لیے برابر ہیں. لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور کیوں ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اس لیے کہ اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی. کیونکہ ایمان در حقیقت قلب میں ان حقیقتوں کے داخل ہونے کا نام، قلب میں سچائی کے داخل ہونے کا نام ایمان. تو جب قلب میں مہر لگ جائے گی تو کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی. یعنی یہ کنایہ جو اشارے کے ذریعے خدا سمجھا رہا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی نہ ان کی سماعتوں میں اب وہ اوپننگ، وہ در موجود ہے، وہ دریچہ ہے کہ جس سے ہدایت اندر داخل ہو سکے، اور نہ قلب میں وہ گنجائش موجود ہے کہ قلب اس کو سمیٹ سکے اور اس میں وہ چیز سمو سکے. وعلی ابصارہم غشاوہ، نظریں جو مشاہدہ کر کے چیزوں کو سمجھتی ہیں ان پر پردے پڑ گئے ہیں. اور اس میں خاص بات ہم نے کیا ذکر کی تھی کہ بصیرتوں پر پردے پڑنے کی نسبت خدا کفار کی طرف دے رہا ہے، اور سماعت اور قلوب پر مہر لگانے کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی بصیرتوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں، جو اپنی بصیرتوں پر پردے ڈال لیتے ہیں، ان کی سماعت اور قلوب پر خدا مہر لگاتا ہے. کہ جس طریقے سے کہ ایمان میں بھی پہلے خدا متقی ہونے کی نسبت بندے کی طرف دے رہا ہے کہ جو اپنی ہدایت فطری کو استعمال کرے اور اس بات کو سمجھے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی حقیقت ہے، میں یوں ہی نہیں پھر رہا ہوں، پھر خدا اس کو ہدایت کے رستے پہ آگے لے کے چلتا ہے. اسی طریقے سے جو اپنی نظروں کے سامنے پردے ڈال لے، نظروں پر پردے ڈال لے، پھر اس کے قلوب اور سماعت پر خدا مہر لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس چیز کا کفارہ یا کافر کے بارے میں جو امور ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم قرآن کی دیگر آیتوں کی مدد سے اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کافر وہ ہوتا ہے جو خدا کا منکر ہے، کافر وہ ہوتا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا، کافر وہ ہوتا ہے کہ جو مانتا نہیں ہے، بلیف نہیں رکھتا اسلام کو یا دین کو. جبکہ قرآن کریم کی آیتیں اس بات کو وضاحت سے بیان کر رہی ہیں کہ جو خدا کا نام لیتا ہے، جو دیندار ہے، وہ بھی کافر ہو سکتا ہے. اور اسی چیز کو میں مسلسل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ سب کی سب صفات ہیں، اور ان صفات کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ظاہری طور پر ہم کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، بلکہ یہ چاہے ایمان ہو، چاہے تقویٰ ہو، چاہے کفر ہو، چاہے نفاق ہو، یہ سب کے سب ہمارے نفس کی اور قلب کی حالتوں کا نام ہے، نہ کہ اس چیز کا نام ہے کہ میں فلاں ہوں اور شیعہ ہوں یا مسلمان ہوں یا یہ ہوں، اس کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میں ایک ایک کر کے آیتیں آپ کے سامنے پڑھنا شروع کرتا ہوں، تین چار جگہوں سے انشاءاللہ کہ یہ چیز واضح ہو جائے. سورہ بلد اس کا نمبر ہے 90، سورہ فجر کے بعد والی سورت. اور اس سورت میں ایک بڑا عجیب انداز خدا نے اختیار کیا ہے، اور ان چیزوں کو نیکی اور برائی کے طور پر، یعنی میمنہ اور مشعمہ، یہ دو لفظ آپ نے سورہ واقعہ میں پڑھے ہوں گے. میمنہ جس کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ کیا ہے، جو امن میں ہے، حالت امن میں. مشعمہ جو شوم اور بدبختی سے دوچار. ٹھیک ہے، نہیں وہ یمین اور شمال الگ ہے، لیکن میمنہ کا مطلب امن میں، اصحاب یمن. مشعمہ کا مطلب اصحاب شوم، شوم یعنی بدبختی. سورہ بلد کے اندر یہ بیان ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، فک و رقبتن، جو گردنوں کو آزاد کراتے ہیں. او اطعام فی یوم ذی مسغبتن، اور مصیبت والے دن، پریشانی والے دن کھانا کھلاتے ہیں، اطعام کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ یتیمن ذا مقربہ، وہ یتیم جو قرابت دار ہو. او مسکیناً و متربہ، اور وہ مسکین جو خاک میں رل رہا ہو. یعنی ان کے کیا کام ہے؟ گردنوں کا آزاد کرانا. اب گردنوں کا آزاد کرانے سے آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے کسی کو کسی کا قرض ادا کر دیا، کسی کی پریشانی دور کر دی، کسی کو مصیبت سے باہر نکال لیا کہ جس میں وہ پھنسا ہوا ہے. گردنوں کو آزاد کراتے ہیں، اور خاص دن، مصیبت پریشانی والے دن، اطعام کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانے کے حوالے سے دو گروہ، وہ یتیم، یتیم کسے کہتے ہیں؟ جو بے سرپرست ہو، جس کا کوئی گارجین نہ ہو، جو تنہا رہ گیا ہو، یتیمن ذا مقربہ جو قرابت دار ہے، او مسکینن ذا متربہ یا وہ مسکین وہ غریب وہ مفلس جو مٹی میں رل رہا ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ ثم کان من الذین آمنوا جو یہ کام کرے، ثم پس وہ ہو جائے گا کن میں سے، من الذین آمنوا ان میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر اور جنہوں نے وصیت کی صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ اور وصیت کی مرحمت کی رحمت کی، یہ سورہ والعصر سے آپ اس کو ملا سکتے ہیں۔ تو یہ نے جب خدا کہہ رہا ہے کہ تواصوا بالصبر اور تواصوا بالحق والے لوگ کون ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کی گردنوں کو آزاد کراتے ہیں۔ لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں بہت ہے، جیسے کوئی گمراہی میں پھنسا ہوا ہے سب سے بڑی فضیلت اس کو باہر نکالنا ہے اس گڑے سے، کہ جو گمراہی میں ہے، جو جہالت میں ہے، جو دیگر مسائل میں ہے، مشکلات میں ہے، اور مسکین اور یتیم کو کھانا پینا، اگر جو ایسا کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ یہ وہ ہیں جو ایمان لائے۔ اب دیکھیے خدا ایمان کو کس سے جوڑ رہا ہے؟ ان چیزوں سے جوڑ رہا ہے، یہ نہیں کہ تم زبان سے کہتے رہو مومن مومن۔ تو ایمان لائے، صبر کی وصیت کی، مرحمت کی وصیت کی، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب میمنہ ہیں، یعنی قیامت کے دن حالت امن میں، یہ اصحاب میمنہ۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور اس کے برعکس کون ہے؟ کہ جو کفر کرتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ، ہم اصحاب المشأمہ، وہ اصحاب مشأمہ اور اصحاب شوم اور بدبختی۔ اب یہاں خدا کفر کس چیز کو کہہ رہا ہے؟
انکار کو،
کفر آیتوں کے ساتھ،
جی
آیات الہیہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ یعنی اس کی اب ہمیں تھوڑی، یہ پہلا پوائنٹ جو ہے نا، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہاں خدا اس چیز کو نہیں کہہ رہا کہ یہ دین کو نہیں مانتے، یہ خدا کے منکر ہیں، یہ مذہب سے انکار کرتے ہیں، نہیں، کفروا بآیاتنا، ہماری آیتوں کا کفر کرتے ہیں، یہ ہیں اصحاب مشأمہ، یہ لوگ شوم اور بدبختی والے ہیں، علیہم نار مقصدہ، ان کے اوپر ہے بھڑکتی ہوئی آگ اور نار۔ اچھا، اب یہاں سے دوسری جگہ آئیے، سورہ جاثیہ، سورہ جاثیہ کی ابتدا میں،
اس میں جو آیت کا بتا رہے ہیں 99 جی، جس میں بات کی کفروں کی، تو اس میں وہ ڈس بلیور ہیں، مطلب مانتے نہیں ہیں یا اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں آیتوں کا کفر کرنے سے مراد؟
جی، میں اسی کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہ رہا ہوں، دوسری سورہ جاثیہ کی آیتوں کے ذریعے سے۔ اس کو کنیکشن بناتے چلے جائیں گے نا انشاءاللہ۔
کون سے سورہ؟
سورہ جاثیہ ہے 45 نمبر سورت کا، 45 ہے اور ابتدائی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں آیتیں ہیں مومنین کے لیے۔ یعنی آسمانوں اور زمین میں خدا نے جو کچھ نشانیاں بکھرائی ہوئی ہیں، اس کو صحیح معنوں میں سمجھتا کون ہے؟ مومن، مومنین کے لیے آیتیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ، اور تمہاری اپنی خلقت میں، اور جو کچھ ہم نے چلنے پھرنے والے اس زمین پر پھیلا دیے، آیات لقومی یوقنون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو صاحبان یقین ہیں۔ یعنی ایک انسان اپنی خلقت کو دیکھے اور اس کے بعد کہے کریٹر نہیں ہے، یعنی اپنی خلقت کو دیکھنا تمہیں کس منزل پر، آسمانوں اور زمین کو دیکھو گے تو ایمان کی منزل پہ آ جاؤ گے، اپنے آپ کو دیکھو گے تو یقین کی منزل پہ آ جاؤ گے۔ وفی خلقکم، وما یبث من دابت، اور جو کچھ ہم نے زمین میں چلنے پھرنے والا، یعنی کہ جتنا بھی یہ جاندار حکمتیں سب، آیات لقوم یوقنون، صاحبان یقین کے لیے نشانیاں، واختلاف اللیل والنہار، وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها، اور اس کے بعد کیا، دن اور رات کا آنا جانا، یہ دن اور رات کی سائیکل، جو کچھ اللہ نے آسمان سے نازل کیا یعنی پانی اور رزق، اور اس کے ذریعے سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کا چلنا پھرنا، آیاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان سب میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ اس میں احتمال میں عرض کر سکتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ تین فرق کیوں ہیں، کیونکہ یہ جتنا بھی سسٹم آف لائف ہے یہ بغیر ریزننگ کے اور عقل کے سمجھ میں نہیں آتا، تو اس وجہ سے خدا نے یہاں پر یعقلون کا لفظ استعمال کیا کہ جو اس نظام کو سمجھیں کہ آسمان سے پانی کا نازل ہونا کس طریقے سے اگاتا ہے، اور جیسے سورہ رات کی آیتوں میں، اور پتہ نہیں ہم نے اس چیز کو کبھی غور کیا یا نہیں، لیکن اتنا امیزنگ فیکٹ ہے یہ کہ ایک پانی ہے اور ہر بیج کو اگاتا ہے، سورہ رات کے اندر یہ موجود ہے، یسقا بماء واحد، کہ یہ تم جتنے انواع و اقسام کی نباتات دیکھتے ہو، کھجور ہے، انگور ہے، انار ہے، فصل ہے رنگ برنگی، یہ سب کے سب ایک پانی سے سراب ہوتے ہیں، کہ نا یہ عجیب چیزیں۔ تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، کہ اگر تم اس نظام کو، یعنی اس نظام میں جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کو درک کرو گے، عاقل ہو جاؤ گے، اور عاقل جو حقیقی عقل ہے، جو حقیقی معنوں میں عاقل ہے، اس کا درجہ سب سے بلند ہے، یعنی جو جسے خدا عاقل کہتا ہے، جو اس معنی میں عقل مند ہے، اس کا درجہ سب سے بلند ہے، وہ مومن سے بہت اوپر ہے، کہ جو نظام خدا کی حکمتوں کو سمجھنے کے قابل ہے، جو انسان، اس کا معیار عام مومن سے بلند ہے۔ عام مومن کون ہے؟ کہ جو آسمان اور زمین کو دیکھے، کہاں اس کا خالق ہے، یہ بغیر خالق کے یہ سب کچھ وجود میں نہیں آ سکتا۔ جب اس نے اپنے آپ میں موجود حکمتوں اور نشانیوں کو دیکھا، اور مخلوقات جو ارد گرد ہیں ان کو دیکھا، یقین کی منزل پہ پہنچ گیا ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، کہ نہیں، یہ سارے کا سارا سسٹم خود سے چل ہی نہیں سکتا، جب میرا ہاتھ میری مرضی کے بغیر نہیں اٹھ سکتا، میرا قدم میری مرضی کے بغیر آگے نہیں جا سکتا، تو یہ سارے کا سارا سسٹم کیسے خود سے چل سکتا ہے؟ یقین کی منزل پر آئیے، اور یقین سے بالا تر کہ جو کچھ اس میں خدا کا نظام ہے، کہ کس طریقے سے یہ ایکو سسٹم آپ کا ورک کرتا ہے، زمین مردہ ہونے کے بعد کیسے زندہ ہو جاتی ہے، ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے، یعنی جیسے وہ ایک کہلاتا ہے نا کوریولس ایفیکٹ، کہ اس میں یہ کہ اگر ناردرن ہیمیسفیئر میں آپ دیکھیں تو ونڈز ایک طرف گھوم رہی ہوتی ہیں، ساؤدرن ہیمیسفیئر میں دوسری طرف گھوم رہی ہوتی ہیں، کس طریقے سے پورا نظام بیلنس ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں عاقل، یعنی خدا نے جو نشانیاں رکھی ہیں تمہارے سامنے اس زندگی میں، سماوات و ارض تمہارے اپنے اندر اور اس نظام کے اندر، تو تین مرحلے ترقی کے بیان کیے گئے، کہ ایمان، مومن، یقین اور عاقل۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اور وہ آیات خدا ہیں کہ جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں تجھ پر حق کے ساتھ، بالحق یعنی پیغمبر، ہم نے اس کی فبأی، اب یہاں پر قرآن بعض اوقات بہت گہرائی میں لے جاتا ہے، فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، بہت عجیب آیت، فبأی، پس وہ کون سی حدیث ہے، وہ کون سی بات ہے، بعد اللہ، اللہ کے بعد اور اس کی آیتوں کے بعد، جس پر یہ ایمان لائیں گے، فبأی حدیث بعد اللہ، وہ کون سی حدیث ہے خدا کے بعد اور اس کی آیتوں کے بعد جس پر یہ ایمان لائیں گے، اس سے زیادہ واضح اور بین کون سی حقیقت ہے کہ جس کے بعد انتظار میں یہ بیٹھے ہیں کہ اب وہ ظاہر ہو تو ہم ایمان لائیں، آیات سمجھ میں آئی کہ یہ آیات کیا ہیں جو خدا نے ہر جگہ انہیں آسمان و زمین خود ایک آیت ہے، یہ کائنات کی خلقت ایک آیت ہے، ہمارے اندر سب سے بڑی آیت ہے، اور یہ نظام پورا آیات الہیہ جو سسٹم. پھر اس کے بعد بات آتی ہے کہ ویل لکل افاق اثیم، ویل ہے، جہنم ہے، دوری ہے ہر اس کے لیے کہ جو جھوٹا ہے اور گناہگار ہے. لیکن پھر اس بات کو غور میں ذہن میں رکھیے گا کہ خدا بے دین نہیں کہہ رہا ہے جیسے ہم کہتے ہیں. افاقن، افق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو جھوٹی جھوٹی داستانیں گڑ گڑ کے لاتے ہیں، فیبریکیٹڈ باتیں کرتے ہیں، یہ افق کہلاتا ہے. افاقن یعنی کہ جو مسلسل جھوٹی جھوٹی باتیں گڑھتے رہتے ہیں. اب خدا کی پناہ کیا ہم سب یہ کام نہیں کر رہے ہوتے؟ یعنی ہم جو ہیں جن چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، جیسے ہم کہہ لیں موویز اور ڈرامے اور یہ اور وہ، کیا ہے افق ہے. اگر خدا کے پیغام کے مطابق ہے کوئی چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامے یا فلم کی صورت میں، وہ تو چیز ہے، لیکن اس سے ہٹ کے کیا افق ہے؟ اپنی طرف سے گڑھی ہوئی جھوٹی بات ہے کہ ہر اس کے لیے برائی اور تباہی ہے کہ جو ان جھوٹی اور فیبریکیٹڈ چیزوں کے چکر میں پڑا ہوا ہو، عظیم، اور جو گناہگار. اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے ظاہری مسلمان یا کافر نہیں ہے. یسمع آیات اللہ تتلا علیہم ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعہا. یہ شخص وہ ہے کہ جب اس کو سنائی جاتی ہیں خدا کی آیتیں، خدا کی نشانیاں، اس پر تو ثم یصر مستکبرا، تو وہ اپنا منہ موڑ کے حالت استکبار میں منہ موڑ کے چلا جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے کچھ نہیں سنا. کأن لم یسمعہا فبشرہ بعذاب علیم، پس اس کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی. اور اسی میں آگے جا کے یہ چیز آتی ہے، یہاں پر پھر کفر کا جملہ ہے. ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، کہ یہ ہدایت ہے. کیا ہدایت ہے؟ یعنی خدا نے جو اس پوری زندگی میں اپنی نشانیاں پھیلا دی ہیں، اور اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے خدا نے اپنے پیغمبروں کو ان لفظوں والی آیتوں کے ساتھ بھیجا ہے. یعنی خدا کی آیتیں کس قسم کی ہیں؟ دو قسم کی ہیں. ایک آیت وہ ہے کہ جو آسمان اور زمین میں ہے، ہر مخلوق میں ہے، میرے اندر ہے، اور پورے نظام میں. ایک آیتوں کا نظام وہ ہے. ایک آیتیں وہ ہیں کہ جو حجت خدا اذن خدا سے ہمارے سامنے تلاوت کرتا ہے. یہ ہدایت کا نظام ہے. جو ان آیتوں سے والذین کفروا بآیات ربہم، جو اپنے رب کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم. تو اب یہاں پر اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت اور آ گئی کہ ابصارہم غشاوہ، کہ نظروں پر پردے کیوں پڑتے ہیں؟ جب انسان حقیقت اور سچائی کو چھوڑ کر فیبریکیٹڈ چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، جب انسان سچ کو چھوڑ کے داستان تراشی اور اس قسم کی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے اور گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا، تو اس کی سماعت کیسی ہو جاتی ہے؟ کہ اس پر آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے، مگر وہ اس طریقے سے منہ موڑ کے چلا جاتا ہے کہ گویا اس نے کچھ نہیں سنا. تو یہ اس کی تشریح ہے کہ کفروا بآیاتنا کی کیفیت کیا ہے، اور وہ آیتیں کون سی ہیں. اور خدا جس چیز کو سب سے پہلے ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم سے، جس چیز کی توقع رکھتا ہے، وہ یہ کہ ہم ان آیتوں سے متاثر ہوں گے کہ جو اس فزیکل سسٹم میں موجود ہیں. اور جب تک ہم ان آیات الہیہ کا اثر قبول نہیں کریں گے، ہم پیغمبر اور امام کی زبان سے تلاوت ہونے والی آیتوں کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے. سبحان اللہ. اس لیے خدا نے ان آیتوں کا ذکر ہمیشہ پہلے کیا، ٹھیک ہے. اور یہی چیز، یعنی کہ جیسے آج کا جو ویسٹ ہے، اس کے اندر یہی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ یہ آیات الہیہ کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے خدا کی نشانی اور حق ماننے کو تیار نہیں. یعنی ساری چیزیں ہیں، انہوں نے ایکسپلور کر لیا ہے آیات الہیہ کو، بہت حد تک ان پر عیاں ہو گئی ہے، لیکن اسے حق ماننے کو، اس ہستی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے جس تک یہ آیتیں ان کو پہنچا رہی ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا سورہ فجر میں، کہ قوم عاد، قوم سمود، فرعون، کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت بڑی بڑی، قوم عاد کے بارے میں کیا کہا کہ ایسے شہر انہوں نے بنائے تھے کہ جو کبھی آباد، ایسے شہر کبھی نہیں بنائے گئے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور وہ سمود کے جن لوگوں نے پہاڑیوں کو تراش تراش کے اپنے شہر آباد کیے. وہ فرعون ذی الاوتاد، اور وہ فرعون جو اتنا تسلط رکھنے والا تھا کہ جو میخیں ٹھکوا دیتا تھا اپنے مخالفین کے، کیا ہوا؟ سب کے سب ختم ہو گئے. اور ان ربک لبالمرصاد، اور جو ایسے لوگ ہیں، ایسے ناشکر، یہ حقیقی کفر ہے. میں نے حقیقی کفر کیا ہے کہ خدا کی نشانیوں کو دیکھو، اس کو سمجھو، اسے استعمال کرو، اور پھر کہو کہ وہ نہیں ہے. کہ خدا کی نعمتوں سے بھرپور استفادہ کرو، پھر اس کے بعد کہو خدا کون ہے. جی،
کہ اس میں مسلمان تو پھر فال نہیں کرتے نا اس کیٹیگری میں، جیسے آپ بولتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان شرک کرتے ہیں، ہم نے ڈسکشن کیا.
جی،
لیکن اس کیس میں ہماری ڈیفینیشن تو کافر کی ہے کہ جو شرک کر رہا ہے بیسیکلی نا، لیکن ابھی آپ نے اسے بتایا کہ یہ کچھ براڈر اس کو اس میں دیکھیں گے نا، کہ صرف شرک نہیں ہے، باقی یہ بھی ہے کہ اس کو بلیو نہیں کرتے
جو خدا کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں.
تو مسلمانوں کے حوالے سے تو پھر یہ چیز نہیں کہلائی جائے گی نا کہ ہم بھی
دیکھیں، بظاہر آپ شاید یہ کہہ سکتے ہیں
ہم بھی کفر کر رہے ہیں،
بظاہر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن جتنا ہم تھوڑا سا ایک ایک اسٹیپ ڈیپتھ میں جاتے جائیں گے نا، تو آپ اس کو محسوس کریں گے کہ اس سے کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے. مطلب خدا کی نظر میں جو ان اور آؤٹ ہونا ہے وہ اس بیسس پر نہیں ہے کہ ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں یا نہیں کہتے. کیونکہ بیسیکلی پہلی آیت جو ہم نے پڑھی سورہ بلد کی، کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا کفر کریں وہ اصحاب مشمع ہیں. سورہ جاسیہ سے ہم نے اس کو اور سمجھا کہ وہ آیتیں کیا ہیں خدا کی، وہ آیتیں وہ ہیں آفاقی، یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے آفاقی اور انفسی، دو قسم، یعنی وہ آیتیں کہ جو پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، وہ آیتیں جو خود میرے اندر ہیں. اور اس سے انکار کون کر رہا ہے؟ جو افاق ہے اور عظیم ہے، یعنی دو صفات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اور جی، اور اس میں ہمیں جو بات واضح طور سے مد نظر رکھنا چاہیے، ایک بہت اہم بات ہے، کہ خدا کا نظام اس طریقے سے ہے کہ آپ جو چیز بوتے ہیں وہی اگتی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ آم کی گٹھلی بوئیں، دبائیں زمین میں، اور اس کے بعد آپ وہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ ایک سال تک نمازیں پڑھتے رہیں، جتنے دل چاہے منتیں مان لیں کہ اس میں سے سیب نکل آئے، کبھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک خدا کا مقرر کردہ نظام ہے، اور اسی لیے سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا گیا ہے وہ معرفت پر دیا گیا ہے. یعنی کہ جس نے نظام خدا کی صحیح معرفت حاصل کی وہی سب سے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے آج ویسٹ ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ اس نے نظام خدا کی معرفت ہم سے زیادہ حاصل کی ہوئی ہے. نظام خدا کو وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے بظاہر اپنے کفر و شرک کے باوجود ہمارے نمازوں اور ایمان روزوں سب سے اوپر ہیں، رول کر رہے ہیں، کیونکہ خدا نے قانون یہی رکھا ہے کہ جو میرے نظام کو جتنا بہتر جانتا ہوگا، اس کے حوالے سے جتنا حکیم ہوگا، وہ اتنا ہی پاورفل ہوگا. لیکن اب آخرت کے حوالے سے وہ چیز وہ مشکلیں پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، افاق اور عصیم، کہ جو جھوٹی باتوں کے پیچھے جائے، جو جھوٹی باتیں گڑھے اور گناہوں سے پرہیز نہ کرتا ہو، وہ کیا ہوگا؟ چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا رہے لیکن آیات الہیہ اس پر اثر نہیں کریں گی. تو یہ اصول یہ سامنے آ رہا ہے، وہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ حق کو چھوڑ کر جھوٹ کے پیچھے جائے گا اور اپنی زندگی جھوٹ کے چکر میں گزارے گا اور گناہوں سے پرہیز نہیں کرے گا تو جب بھی اس پر آیات الہیہ کی تلاوت کی جائے گی اس پر اثر نہیں ہوگا. یعنی یہ قانون ہے. اب میں یہ کہوں کہ نہیں میں تو یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں اور میں نماز پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور رضاداری کرتا ہوں, نہیں, جب تک اس سے ہم باہر نہیں آئیں گے, ان دو چیزوں سے جان نہیں چھوڑائیں گے, آیات الہیہ ہم پر تلاوت ہوتی رہیں گی, اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اصول ہے, یہ اصول سامنے ہے. اچھا, اب اس کو تھوڑا سا ہم اور مزید سپلیمنٹ کرتے ہیں. سورہ کہف, سورہ کہف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے, یعنی ایک واقعہ اصحاب کہف کا نہیں, اس کے بعد, اور یہ ہے آیت نمبر 31 کے بعد سے. میں جلدی جلدی واقعہ پڑھ دیتا ہوں, تھوڑا تفصیلی ہے, اصل بات پر ہم آ جاتے ہیں. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ, اور ان کے لیے بیان کرو مثل دو مردوں کی. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ, جن میں سے دو میں سے ایک کے لیے ہم نے قرار دیے دو باغ. مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ, عُنَب, انگور کے دو باغ, ایک انگور اور اس کو گھیر دیا. بے نخل, کھجور سے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا, اور ان کے درمیان کی زمین میں بھی زراعت قرار دی, یعنی بے انتہا زرخیزی, بے حد زرخیز باغ, اور کس کے, دو میں سے ایک کے لیے. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا, اور اس کے دونوں باغ جو تھے وہ پھل لائے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی. اب جب وہ اپنے باغ کی طرف جانے لگا پھل لینے کے لیے, وہاں سے پھل نکالنے کے لیے, اب اس وقت کا ذکر ہے, فقال لصاحبه, تو باغ کا مالک اپنے صاحب سے, دوسرے ساتھی سے کہنے لگا, وهو يحاوره, کہ جب وہ اس کے ساتھ تھا, انا اکثر منک مالا واعز نفرا, انا اکثر منک, میں صاحب کثرت ہوں تیرے مقابلے میں مال کے اعتبار سے, میں صاحب کثرت ہوں تیرے مقابلے میں مال کے اعتبار سے, واعز نفرا, اور لوگوں کی نفری کے مقابلے میں زیادہ باعزت ہوں, یعنی اتنے سارے لوگ میرے ماتحت ہیں, میرے نوکر ہیں, میرے کام کرنے والے ہیں, اور مال میں میں تجھ سے بکثرت ہوں, تجھ سے زیادہ ہوں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا, وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِ, کس حالت میں, کہ وہ خود اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا. یعنی ایک انسان جو جس کے پاس وسعت ہے, جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے, اور وہ اس سے کہ جس کے پاس بظاہر یہ سب نہیں ہے, کیا کہہ رہا ہے کہ میں مال میں تجھ سے کثرت رکھنے والا ہوں, نفری میں تیرے مقابلے میں باعزت ہوں, کیونکہ لوگوں کی نظر میں باعزت, یہ بھی بڑے عجیب عجیب چیزیں ہیں, بہت عجیب عجیب چیزیں ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا اغنیا, غنی, یا آیت اللہ جوادی عاملی نے لکھا ہے کہ کوئی بھی انسان غنی نہیں ہے, جسے ہم غنی کہتے ہیں وہ فقط صرف اس اعتبار سے غنی ہے کہ اپنی حاجتوں کو اچھے طریقے سے پورا کر سکتا ہے. غنی اسے کہتے ہیں کہ جو حاجتوں سے بے نیاز ہو. اصل میں یعنی کہ خدا کے لیے جب آپ کہتے ہیں هو الغنی, تو اس غنی کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کے پاس حاجتیں ہیں اور وہ پوری کرتا ہے. تو اسی طریقے سے انسان بھی باعزت اپنے کو کب سمجھنا شروع کر دیتا ہے, کہ جب بہت سارے لوگ اس کے پیچھے جی حضوری کر رہے ہیں, اس کو اپنا سردار اور آقا اور یہ سب قبول کرنے لگے, کہنے لگے, تو وہ کہے گا میں بہت باعزت ہو گیا, اعز و نفرا, میں نفری میں باعزت, عزت مند. تو اس کیفیت کو خدا نے کیا کہا, کہ یہ دو چیزیں, کہ مال کی کثرت پر غرور, نفری کی بنیاد پر اپنے کو باعزت سمجھنا، وہ ہوا ظالم لنفسی، وہ اپنے باغ میں اس حالت میں داخل ہوا کہ وہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہا تھا. کہ یہ ساری کی ساری چیزیں پلٹ کے کس کی طرف آتی ہیں؟ اپنے نفس کی طرف، کسی اور کو نقصان نہیں پہنچتا، ان دا اینڈ خود انسان اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. قال، پھر کہنے لگا، اس باغ میں داخل ہوا کہ قال ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، اس نے کہا میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ مائنڈ سیٹ ہے یا نہیں ہے؟ جو دولت مند ہے کبھی اس سے جا کے ملی ہے وہ یہ سمجھتا ہے تو میں لکھوا کے لایا ہوں اپنے لیے، اور یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھ سے بھی کوئی چھین سکتا ہے، کون چھین سکتا ہے مجھ سے. اظن، میں اس بات کا خیال بھی نہیں رکھتا کہ یہ سب کا سب جو ہے ختم ہو جائے گا، مجھ سے چھن جائے گا. وما اظن الساعة قائمة، اور نہ میں یہ خیال رکھتا ہوں کہ وہ قیامت جس کی بات ہوتی ہے وہ قائم ہونے والی ہے. کیونکہ قیامت قائم ہوگی تو لوگ کہتے ہیں نا سب ختم ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہیں، ایسی بھی کوئی چیز ہونے والی نہیں. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي، اب یہاں سے اس جملے پہ غور کر کے مجھے بتائیے کہ یہ کافر کی بات ہے یا مسلمان کی بات ہے. دیکھیے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ان گیپس کو فل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا، اس کی بارگاہ میں کبھی حاضر بھی ہونا پڑا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اس سے زیادہ اچھا مجھے ملے گا. اب یہ کافر ہے، اب یہ کافر کی بات ہے. اب آپ خود سن لیں، رب بھی قیامت کا بھی منکر نہیں ہے، خدا کا بھی منکر نہیں ہے. میں گمان نہیں رکھتا کہ میں جاؤں گا اور میں اپنے رب کی طرف، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے آپ کے بلیف کا حصہ تو ہے،
وہ تو یقین نہیں رکھ رہا کہ رب کی طرف
آگے بول رہے اگر میں چلا گیا،
اگر نا،
لیکن
اپنے دوست سے کہہ رہا اگر میں گیا ابھی تو پھر
دیکھیے ایک چیز یہاں پر تھوڑا سا قابل غور. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي،
اپنے رب کی طرف،
میرے رب، نہ کہ رب کا، اگر وہ خود یقین رکھنے والا خود مومن نہیں ہوتا، خود مسلمان نہیں ہوتا، اور فقط دوسرے کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہوتا تو رب کا کہتا کہ تم جس رب کی باتیں کرتے ہو جس کی، تو میں اگر کبھی چلا بھی گیا تو کچھ نہیں ہونے والا. رب بھی کہہ رہا ہے کہ میں کبھی پلٹ کے اپنے رب کی طرف گیا تو پھر وہاں. یہ وہ عجیب غریب مائنڈ سیٹ ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک کے دماغ میں کل بلاتا ہے. یا جس طریقے سے سورہ آل عمران کے آخر میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ کرتے نہیں ہیں لیکن اس بات کے امیدوار اور متمنی رہتے ہیں کہ سب لوگ ان کی تعریفیں کرتے رہیں کہ ہاں آپ بہت اچھے ہیں اور آپ نے بہت کیا، اور یا تھوڑا سا کریں تو بہت زیادہ تعریف ہو. تو یہ نفس پہ ظلم کرنے والی بات. قال له صاحبه وهو يحاوره، اور اس کا جو صاحب تھا جو ساتھ چل رہا تھا، اس نے کیا کہا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب. اب یہاں لفظ کفر ہے، یعنی یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ میں مال میں کثرت ہوں، میں لوگوں کی خدمت گزاری کی وجہ سے باعزت ہوں، مجھے کسی حساب کے کٹہرے میں نہیں کھڑا ہونا، اور اگر خدا کے پاس کبھی گیا بھی تو خدا مجھے اور بھی اچھا دے گا، یعنی گویا کہ خدا میرا مقروض ہے. یہ مائنڈ سیٹ اب ایک جملے میں قرآن نے اس کو سمیٹ دیا اس کے دوست کی زبان سے، کہ اس کے دوست نے، اس کے صاحب نے کیا کہا؟ وہ ہوا یحاوره اکفرت باللذی، کیا تو کفر کرتا ہے اس کا، خلقک من تراب، جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفت، پھر اس مٹی کو نطفہ بنایا، ثم سوا کا رجلا، اور پھر تجھ کو صحیح سلامت مرد بنا کے کھڑا کر دیا. یعنی اپنی حقیقت کو بھول جانا اور خدا کی نعمتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو ہر حساب سے، ہر محاسبے سے، لوگوں کے ساتھ نیکی کے کام کرنے سے ان سے بالا تر سمجھنے لگنا، اس رویے کا نام کفر ہے، اس رویے کا نام کفر ہے کہ اس کے دوست نے اکفرت باللذی، کیا تو اس سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر اس مٹی کو نطفہ بنایا اور پھر تجھے صحیح و سالم مرد بنا کے کھڑا کر دیا. اور اپنی حقیقت کو ہما وقت یاد رکھنا اور عاجزی اور انکساری، یہ اس کے مقابلے میں ایمان ہے. تو قرآن کریم کی نظر میں کفر کی تعریف یوں نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. اب دو ڈفرینٹ، یعنی کہ پہلے اب آپ دیکھتے جا رہے ہیں، پوائنٹ نمبر ون، جو ہماری آیتوں کا کفر کرے وہ بدبختی کا شکار ہے، وہ بدبخت، اس کے لیے امن و خوشبختی نہیں. آیتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی وہ آیتیں کہ جو آسمان و زمین میں ہیں، تمہاری اپنی خلقت میں ہیں، تمہارے ارد گرد پائے جانے والی مخلوقات میں ہیں اور نظام خدا میں. جس درجے کی آیت کی معرفت حاصل کرتے جاؤ گے اس درجے کے مومن بنتے جاؤ گے، یعنی سادہ فقط مومن، اس سے بہتر صاحب یقین، اس سے بہتر عاقل، عاقل و حکیم، کہ جو نظام خدا کو سمجھتے ہیں. یہ آیتیں، اب اس یہ آیتیں کس کی سمجھ میں نہیں آتی؟ جو افاق ہے اور عظیم، وہ ان آیتوں کا منکر ہے اور اصحاب مشمع میں. وہ شخص جو خدا اور آخرت کا معتقد ہے لیکن مال کی کثرت پر اور اپنے انڈر میں لوگوں کے زیادتی تعداد پر فخر کر رہا ہے، دوسرے انسانوں کو اپنے آگے حقیر سمجھ رہا ہے، وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کافر ہے. اور رفتہ رفتہ وہ کس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے؟ وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے قبر، آخرت، حساب، محاسبہ، خدا کی بارگاہ میں حاضری، ایسی افسانوی باتیں. اور میں تو گویا، جسے کہتے ہیں کہ میں تو اس طریقے سے پیدا ہوا ہوں اور میں تو ایسا انسان ہوں کہ خدا کو چاہیے کہ مجھے اتنا کچھ دے، یہ تو میرا حق ہے.
تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں کفر، کافر کا لفظ استعمال ہوا، اس کے کانٹینٹس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ جو کافر کا لفظ استعمال ہوا وہ کافر ذمی کے لیے ہوا ہے یا کافر حربی، جو کہ دو ٹرمز یوز کرتے ہیں اکثر لوگ،
وہ فقہ اصطلاح ہے.
جی تو وہی میں نے کہا، تو جیسے کیونکہ کچھ سورے ہیں، سورہ توبہ ہے جیسے، وہاں پہ جو کفار کا ذکر ہے وہ ظاہر ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو وہ ہے کہ آج جنہوں نے گھوڑوں کے ذریعے مثلا، وہ پوری ایک جو سورہ ہے کہ آج ان کو شکست ہوگی، تو وہ تو مقابلے میں وہی کافر تھے کہ جو توحید کے انکاری تھے یا رسالت کے انکاری تھے. تو مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کافر جہاں پہ بھی لو یوز ہو رہا ہے وہ ان معنوں میں ہو رہا ہے کہ جو وہی میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ آپ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ کافر، تو وہ کیسے ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ یہاں پہ جو لفظ کافر یوز ہو رہا ہے یہ اس کافر کا مطلب وہ والے کافر ہیں جن کو عام معنوں میں کافر
کہا؟ نہیں، دیکھیں بنیادی طور سے جیسے اب ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے جائیں نا، کہ رسول خدا کے ہی حوالے سے ہم بات کریں
جی،
اور پھر یہ کہ رسول خدا کے بعد جو لوگ تھے اور جن کے ہاتھ میں دین آیا اور اسلام آیا، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد کو بھی ہم اسی فہرست میں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے، جب کہ بظاہر مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے وہ ان سے بڑے مسلمان ہی نہیں ہیں، کوئی ان لوگوں سے بڑھ کر کوئی مسلمان نہیں. تو یہ وہی فہم کا فرق ہے، وہ بات صحیح ہے، یعنی کہ جب آپ فقہ کی زبان میں بات کریں گے
جی
تو فقہ کی زبان میں کافر وہی ہے، یعنی وہ اصطلاح فقہی میں کافر اسی کو کہیں گے
جی،
کہ جو دین کا منکر ہے وہ خدا کا منکر ہے. لیکن قرآن جو ہے وہ فقہی اصطلاحات تک محدود نہیں ہے
جی،
بلکہ قرآن آپ کو ایک شے کی حقیقت سے آگاہ کراتا ہے.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے غور فرمائیں گے کہ یہ جو کف
نہیں، تو وہ آیتیں جو ہیں وہ آیتیں کہ جہاں پر فقہی احکامات ہیں،
اچھا،
یعنی جیسے سورہ توبہ کی کچھ آیتوں کے جہاں حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ فقہی احکامات کا ان پہ وہ ہے نا، کہ مطلب ان سے یہ ذمی ہیں
جی،
یا ان سے ٹیکس لو
جی،
یا یہ چیز، تو وہ تو بظاہر وہ چیز آ رہی ہے، لیکن جب خدا کہہ رہا ہے کہ کافر اور ہماری آیتوں کے منکر اور ان کو جھٹلانے والے، تو وہاں پر اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط اور فقط وہ کہ جو بظاہر دین کا انکار کر رہے ہیں،
جو قل یا ایھا الکافرون ہے، اس میں جو کافر استعمال ہوا یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟
دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں سب کے لیے اپلیکیبل ہیں. لا اعبد ما تعبدون،
جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب مطلب گہرائی میں جائیں تو کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں
ہاں یعنی کہ اب یہ آپ کے لیول پر ہے کہ آپ کس لیول پہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ ظاہری اعتبار سے بات کر رہے ہیں، اپنی گفتگو کو صرف ظاہری سطح پہ رکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم مسلمان اور مومن ہیں اور یہ کافر ہیں.
جی
ٹھیک.
لیکن اس جو لاسٹ پوائنٹ ہے ڈیفینیشن کا بتائیے، اس میں تو مطلب مسلمان بھی فال کر رہے ہیں نا، کہنے کا مقصد یہ ہے میرا.
بالکل.
وہ ہر مسلمان سمجھ رہا ہے کہ میری پاور، میں اور میری دولت ہے سب کچھ، جو میں
ایگزمپشن چاہ رہا تھا کہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو مثلا ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کریں کہ یہ والا کفر میں ہم بھی شامل ہو رہے ہیں. مطلب بات تو بہت کھلی ہے، جیسے آپ نے جو بیان کیا وہ تو بہت ہی سمجھنے والی بات ہے.
نہیں جیسے میں نے کہا نا کہ قرآن کریم کے اندر چند پرسنٹ آیتیں ہیں جو شاید 5% سے زیادہ نہیں ہیں کہ جن میں احکامات فقہی بیان کیے گئے، جو بظاہر یعنی بالکل ڈائریکٹ فقہی احکامات کو بیان کر رہے ہیں. وہاں تو اس سے آپ وہی مراد لیں گے،
وہی مراد
یعنی کہ جس طریقے سے، وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں یا جو لوگ پیغمبر اکرم کے بعد ہیں، یا میں بہت زیادہ جسارت کرتے ہوئے ایک بات کہوں کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے آئے تھے،
بالکل
آپ انہیں کافر نہیں کہہ سکتے فقہی اعتبار
سے،
ظاہری اعتبار سے آپ ان کو بھی مسلمان ہی کہیں گے. لیکن اب آپ خود اس کو سوچئے کہ کہاں وہ کہاں اسلام، بلکہ شاید عام طور سے کافر بھی ان سے بہتر ہو. تو یہ وہ چیز ہے کہ یعنی کہ ان میں جتنی بھی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، کہ جیسے وہی ہے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا صلات نماز.
جی بالکل.
اب صلات کو اگر آپ فقہی اعتبار سے لیں تو وہی نماز ہے کہ جس کو پہلے یہ وضو کرنا ہے اور اٹھنا ہے اور بیٹھنا ہے اور کھڑا ہونا ہے اور کرنا ہے. لیکن جب صلات کے حقیقی معنوں کی طرف آپ جاتے ہیں کہ جو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ اس قسم کی چیز کہ الصلاۃ قربان کل تقی، تو وہ فقط یہ نماز نہیں. پھر وہاں پر صلات کے معنی بدل جاتے ہیں، پھر وہ وہی جو میں نے بتایا تھا وصال ہے اور تقرب ہے اور وہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اسی طریقے سے کافر کو جب ہم ظاہری معنی میں اس لفظ کو استعمال کریں گے یا فقہی معنی میں استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے، وہی چیز. اور اگر کوئی آیت کسی فقہی احکام کی طرف جا رہی ہے تو اس کا اطلاق اسی معنوں میں ہوگا. لیکن حقیقتاً جیسے وہی بات کہی جاتی ہے نا، آپ لوگوں کو یاد ہے جو میں نے آپ کے سامنے وہ سنایا تھا واقعہ خضر اور موسیٰ؟
جی بالکل.
تو اس میں یہ چیز واضح ہوتی ہے نا کہ خدا کی نظر میں جو چیزیں جس طریقے سے اپلیکیبل ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ان میں بہت بڑا ڈفرینس ہے.
جی
یعنی کہ حضرت موسیٰ حکم ظاہری ظاہر پہ حکم لگا رہے تھے اور جناب خضر جو تھے وہ باطنی اعتبار سے کام کر رہے تھے، تو اس میں بہت بڑی کنٹروورسی تھی. تو وہ فرق ہے اپنی جگہ. تو جب کفر کے معنوں میں، یعنی کیونکہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہو گئے ان پر ہدایت اثر نہیں کرتی، سورہ بقرہ کی آیتیں. اور ہدایت اس لیے اثر نہیں کرتی کہ اللہ نے ان کے قلوب اور سماعتوں پر مہر لگا دی ہے، اور مہر کیوں لگا دی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی بصیرتوں پر پردے ڈال لیے. صحیح، یہ پورا ایک بیان ہے. اب یہ بیان ہمیں خود دیکھیں، قرآن کریم جو ہے نا اس کی سب سے بڑی بیوٹی کیا ہے جب آپ اس میں غور کرتے ہیں، کہ وہ خود آپ کو رستے دیتا ہے، یعنی آپ کو پن چبوتا ہے کہ بھائی یہ اس کے آگے جاؤ. اگر مثال کے طور پر آیت یہ کہہ دیتی کہ وہ لوگ جو خدا کے منکر ہیں، دین کے منکر ہیں، وہ کافر ہیں، جہنم میں چلے جائیں گے، ہم بھی نہیں سوچتے آگے، ہم بھی کہتے بات ختم ہو گئی، کلیئر ہو گیا بیان. لیکن آیت یوں نہیں ہے. اب یہاں پر قلوب اور سماعت اور بصارت اور دونوں کو الگ الگ بیان کرنا، کہ سماعت اور قلوب پر مہر لگ رہی ہے، بصیرتوں پر پردے پڑ رہے ہیں، پردے یہ خود ڈال رہے ہیں، مہر خدا لگا رہا ہے، اب یہ انداز بیان خود آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے نئے رستوں پر چلنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ قرآن کا حسن ہے, اور یہی وہ چیز ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کا ظاہر ہے اور ظاہر کا باطن ہے اور پھر باطن کا باطن ہے, کہ یہ ظاہر جو ہے یہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ اس معنی پہ رک نہیں سکتے, کہ ورنہ ہم کہیں گے بھائی یہ قلوب اور سماع و بصر تو سب کے پاس ہیں. یعنی فوراً یہ سوال آئے گا نا کہ بھائی اگر کوئی مسلمان ہے, خدا تو وہ نہیں کہہ رہا نا کہ جو منکر دین ہے, اگر مثال کے طور پر کوئی مسلمان ہے وہ اپنی بصارت پہ پردے ڈال لے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو اب ہمیں پھر دوسری آیتیں سمجھا رہی ہیں کہ کیا ہوگا, کہ بصارتوں پر پردہ ڈالنا یعنی آیات الہیہ کو نہ دیکھنا, خدا کی پوری نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ہر جگہ, حتیٰ کہ تم میں اتنی بزرگ نشانی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہیں. یہ ہے بصارتوں پر پردے پڑنا, کہ سب کچھ بالکل سامنے ہے اور نہیں نظر آ رہا, نہیں سمجھ میں آ رہا. ٹھیک ہے نا, تو یہ خود گریجولی اسٹیج بائی اسٹیج اسٹیج بائی اسٹیج آپ پہنچتے چلے جاتے ہیں وہاں تک, اور مطلب پورا واضح ہو جاتا ہے, کھل جاتا ہے. تو یہ سورہ کہف کی آیتیں ہمیں اس طرف لے جا رہی ہیں کہ اس نے کہا کہ کیا تو اس کا کفر کرتا ہے کہ جس نے تجھ کو مٹی سے خلق کیا. اب یہ تراب خود بتا رہا ہے کہ تمہاری حقیقت مٹی ہے, اور جس کی حقیقت مٹی ہے اس کو کہاں سزاوار یا زیبا ہے کہ وہ غرور کرے اور کہے کہ میں باعزت ہوں اور میں یہ ہوں. اور پھر آخر میں اس کا کیا ہے, اس کے بہت خوبصورت ہے, اس کے اینڈ میں بھی وہ دو جملوں میں آپ کو سنا دوں کہ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے سارے پھل وغیرہ سب ضائع ہوئے ہوئے دیکھے. ایک جملہ خدا بہت عجیب یہاں بیان کرتا ہے, وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا, کہ اور اس کا باغ گرا ہوا تھا اپنی چھتوں پر. اب یہ تباہ ہونے کے لیے جو ہے نا, یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. میں یہاں پر تھوڑا سا آپ لوگوں کو کہوں گا کہ ذرا یہاں پہ غور کیجئے,
گرا ہوا تھا اپنی چھتوں,
منہدم ہوا, عروش عرش چھت ہے نا بالا, علا اون, کہ جو منہدم ہوا تو چھت گری اور چھت پہ باقی سب گرا. اس کا کیا مطلب ہے, یہ کس قسم کی تمثیل اور کنایہ ہے؟
میں کی بات کر رہی ہوں,
مطلب میں سمپل ایک سمپل سی بات ہے, سمپل طریقے سے سوچیں, کیونکہ قرآن پہلے شروع میں سادہ ہے بالکل, پھر ڈیپتھ میں آپ جائیے.
ویسے تو چھت کدھر, کھیت میں چھت ہوتی
نہیں, باب یہ جو یعنی کہ جو
میں کہہ رہا ہوں کہ اونچائی سے نیچے کی طرف گڑھے میں, اور
نہیں نہیں اعلی عروشہا
اپنی
چھت پر گرا, یعنی جیسے ایک بلڈنگ ہے, بلڈنگ میں چھت پہلے گرے اور باقی چیزیں اس کے اوپر گرے, کس چیز کی طرف کنارے؟ دیکھیں آپ اگر کوئی بھی گھر ہے, کوئی بھی جگہ بنی ہوئی ہے, آپ اس کو باہر سے ڈسٹروائے کریں, ہمیشہ پہلے دیوار گرے گی پھر چھت گرے گی, اور اگر کوئی چیز اندر سے ڈسٹروائے ہو, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ خدا ہمیشہ اندر سے پکڑتا ہے. خدا کی پکڑ باہر سے نہیں ہے کہ باہر کوئی ہے اور آگے تمہیں, نہیں, اندر خدا ہر شے میں ہے. اور جب تم نیک ہوتے ہو تو وہی اندر سے گروتھ ہوتی ہے, اور جب تم خراب ہوتے ہو تو وہی اندر سے سنکین ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. یعنی خدا کو ایسی کوئی چیز نہیں کہ خدا کہیں باہر ہے اور بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یہ کر رہا ہے اور پھر باہر سے کسی کو بھیجے کہ جاؤ اور اس کو, نہیں, علی عروشہا, وہ خود تم میں ہے, ہر چیز میں, ہر شے میں. اور یہی وہ توحید کا پہلو ہے کہ جسے ہم تو ہماری تو معرفت اس حوالے سے بالکل ہی ناقص ہے. یعنی خدا کو انسان کو کسی بھی قوم کو یا انسان کو پکڑنے کے لیے کسی چیز کی, جیسے سورہ یاسین میں ہے نا کہ کسی لشکر کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایک چیخ, ایک سیحا, اور وہ بجھ کے رہ گئے, ختم.
شاید یہ وہی چیز ہے جس پہ صوفیزم والے بلیف کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے یا خدا ہے وہ انسان کے اندر ہے, اور وہ اسی چیز کو لے کر کہتے ہیں کہ ہمارے جو اندر ہے ہمارا یہی مذہب ہے, اور جو چیز باہر سے ہو رہی ہے وہ ہمارے,
یعنی خدا ہر شے میں ہے, خدا کی تجلی ہر شے میں, یعنی خدا کسی چیز کے ایسے نہیں کہ باہر ہے, خدا کسی چیز کا غیر ہے کہ جیسے میں ہوں, یعنی ہے نا کہ ایک دوسرے قوم ہے جو دوسری قوم پہ چڑھائی کرتی باہر سے آتی ہے, خدا کو کسی کو عذاب دینے کے لیے باہر سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ یہ اتنے لطائف ہیں قرآن کے, اتنے خوبصورت یہ تمثیلات ہیں سورہ طہٰ کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے پاس, طاغی اور سرکش ہو گیا, انہوں نے کہا ہمیں خوف ہے ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا, اب میں ہوں اور ہارون ہے اور اتنی بڑی سلطنت, اور خدا نے کہا نہیں خوف کرنے کی ضرورت, اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, اسمع و ارا, سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں, فاتیاہو, فاتیہ کا مطلب تم دونوں وہاں پر آؤ نہ کہ جاؤ, یہ حسن ہے آیت, یعنی تم دونوں خوفزدہ ہو, تم دونوں, اب جب اس کا فرق کیا ہے جاؤ اور آؤ گا, جی یعنی کہ جب آپ کہتے ہیں تم وہاں جاؤ اس کا مطلب ہے میں یہاں ہوں آپ جائیے, جب آپ کہہ رہے ہیں تم دونوں وہاں پر آؤ یعنی کہ تم وہاں پہ آنا میں وہاں موجود ہوں, کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی. یہ توحید حقیقی ہے کہ جو قرآن سمجھاتا ہے, اور اسی میں ہی یہ بھی آغا جوادی عملی نہیں ہے, میں نے ان سے ان کے درس میں سنا ہے, ویسے میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, اسی کو سمجھایا کہ ابو سفیان جب فتح مکہ کے بعد جب مغلوب ہو گیا, شکست خوردہ ہو گیا, تو پیغمبر اکرم کے ساتھ آیا, تو اس کے منہ سے جملہ لکھنا ماذا غلبنی, اے محمد کس چیز کے طریقے سے تم مجھ پہ غالب آ گئے, حکومت میرے پاس تھی, لوگ میرے پاس تھے, ریاست میرے پاس تھی, طاقت میرے پاس تھی, دولت میرے پاس تھی, تم تو ایک غریب یتیم تھے, وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ماذا غلبنی تم مجھ پر غالب آ گئے, پیغمبر اکرم نے فرمایا باللہ غلبتک, خدا کے وسیلے سے میں نے تجھ پہ غلبہ پایا, باللہ اللہ کے وسیلے سے, اللہ کے ذریعے سے میں تجھ پہ غالب آ گیا. تو یہ ہے ریئل پاور, پاور سینٹر کہ جس پر ہر نبی ہر ولی, کہ آج ہم اس چیز کو دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام اہل بیت کا نام و نشان مٹا دیا بنو امیہ نے اپنے طریقے سے, کس کے ذریعے سے امام حسین بنو امیہ پہ غالب آ گئے, تو اگر امام حسین سے بھی پوچھیں تو وہی کہیں گے باللہ غلبتک, کہ یہ قوت خدا ہے کہ جس کے ذریعے سے میں نے تمہارے سارے اس پاور کو اور ظاہری ساری چیزوں کو مٹا دیا, اور میرا نام روشن ہے اور درخشاں ہے اور تابندہ ہے. تو کفر کے معنی سمجھتے جا رہے ہیں, یہ سب چیزیں کفر ہیں, کہ خدا کی نشانیوں کو دیکھیں درک نہ کریں, اس کا اثر نہ ہو, کیوں اثر نہیں ہوگا, افاق اور عصیم ہونے کی وجہ سے, انہیں قرآن بیان کامل کرتا ہے.
اگر سوری براڈ میٹنگ میننگ کریں جو آپ نے ایک دفعہ بنائی ہے جیسے کسان کا کیا جائے, تو اگر اس والی میننگ کو لیں پھر تو ہر چیز کلیئر ہوتی ہے کہ جو بھی جو چیز چھپائے گا وہ کافر ہو جائے,
کافر
یعنی کہ جو بھی آیت الہی کو چھپانے سے مراد کوئی پردہ نہیں بلکہ عملاً انکار کر دے گا وہ کافر میں آ گیا, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے شیعہ ہو چاہے کوئی بھی ہو. نہیں وہ مس وہ ڈیفینیشن اچھی ہے کہ کافر وہ کسان بھی کافر ہے کہ جو چیز دبا رہا ہے اندر.
تو واہیہ خاویتن علی عروش ہے, اس کے باغ کا حشر کیا ہوا کہ وہ اپنی چھتوں پہ گرا پڑا تھا, اور پھر اس نے کہا, اس شخص نے کہا یقولو یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, پھر اس نے کہا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. کس کو شریک کیا اس نے؟ خود اپنے آپ کو شریک کیا, خود اپنے آپ کو شریک کیا کہ طاقت فقط خدا کے پاس نہیں ہے, میرے پاس بھی طاقت ہے, میں بھی طاقتور ہوں. عزیز فقط خدا نہیں ہے, میں بھی صاحب عزت ہوں. یہ شرک, کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور پھر یہ جملہ بہت عجیب ہے, ہنالک الولایت للہ الحق, کہ اور اس وقت کہ ولایت اللہ کے لیے, للہ الحق, حقیقی ولایت اس وقت خدا کے لیے, یعنی اس وقت سمجھ میں آیا اسے
جب تباہی ہو گئی
کہ ولایت حقیقی, سرپرستی حقیقی جو ہے وہ اللہ کے لیے. لیکن اس کو بھی میں بھی پڑھ رہا تھا, محی الدین ابن عربی کا, ابن عربی کا پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے محبت پہ بات کی ہے, اور ماشاء اللہ کیا زبردست وہ بیان ہے. خیر اس کا موقع تو نہیں, ایک دو چیزیں سنو. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر مخلوق اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی محب خدا ہے, اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی محب خدا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کافر اور مشرک بھی جب مرے گا تو اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جن جن کو میں نے محبوب بنایا ہوا تھا یہ سب جھوٹے ہیں, اور وہ حقیقی محبوب کی طرف متوجہ ہو جائے. صرف اور صرف گڑبڑ جو ہے نا یہ اس درمیانی سے وقفے میں, اس درمیانی پیریڈ میں, کہ جب لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور خدا کے سوا کسی اور کو ولی اور محبوب بنا لیتے ہیں. لیکن اس وقت جا کے سمجھنا کہ ولی یہ حقیقی یا محبوب حقیقی خدا ہے فائدہ نہیں دے گا, جب تک کہ انسان اس ولایت اور اس محبت کو اس زندگی میں نہ سمجھے فائدہ اس وقت. ورنہ پہلے بھی ہم اس چیز کو سمجھ رہے تھے, بعد میں بھی اسی چیز کو سمجھیں گے. لیکن ایک وہ ہے, دو انسانوں میں سے ایک وہ ہے کہ جو پہلے سمجھ رہا ہے کہ ولایت حقیقی خدا کے لیے, ایک وہ ہے جو باپ کے تباہ ہونے کے بعد سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آخری آیت کہ جس سے یہ بیان کامل ہو جائے انشاءاللہ ہمارا کفر والا, اور یہ آیتیں ہیں سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا, کہ اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ہمراہ, اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ, ان آیتوں کے ہمراہ بھیجنے کا مقصد کیا ہے خدا کا, اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ, یعنی نبی خدا کی آیتوں کے ساتھ کیوں آ رہا ہے. اچھا, خدا کی آیتوں سے مطلب یہاں توریت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, بلکہ وہ عصا اور ید بیضہ اور وہ ساری چیزیں, ان آیتوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو, یعنی خدا چاہ رہا ہے کہ پوری قوم اس حالت سے باہر ہے. چند مخصوص, کس حالت سے, من الظلمات الى النور, جن یہ جو ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ مال کی کثرت اور عزت, نفر کی عزت, اور یہ کہ خدا مجھے کچھ نہیں کرے گا, اور یہ سب کیا ہے, یہ ظلمات ہیں, یہ تاریکی ہیں, ان سے باہر نکالو اور نور کی طرف لاؤ میری آیتوں کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, یا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہوئی, اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, جب خدا نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی, یسومونکم سوء العذاب, جو تمہیں بدترین عذاب سے دوچار کرتے تھے, وہ بدترین عذاب کیا تھا, یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اچھا اس کا ترجمہ تھوڑا سا کریں, اس کو بھی ہم ذرا صحیح کر لیں, یذبحون ابناءکم یعنی
ذبح کرتے تھے لڑکوں
کو, بیٹوں کو تمہارے, اور ویستحیون نساءکم
بچاتے تھے رکھتے تھے.
اچھا استحیا کا لفظ یہاں قرآن نے استعمال کیا ہے, استحیا کا مطلب زندہ رکھنا نہیں ہے, زندہ چھوڑنا نہیں ہے, بلکہ استحیا کا مطلب زندگی طلب کرنا ہے. یعنی اگر یہ معنی آپ سمجھیں نا تو بہت گہری بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. یذبحون ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں سے زندگی طلب کرتے تھے. سمجھ گیا بات, طلب حیات, استحیا کا مطلب زندہ چھوڑنا نہیں ہے، استحیا یعنی حیات طلب کرنا، حیات یعنی کہ وہ جتنے بھی کام ہیں جو ظاہر ہے کہ جو عورتوں کے حوالے سے، وہ یستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بلاء عظیم تھی۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اب یہاں پھر کفر آیا، اور اس کو میں مختصراً بیان کر دوں کہ اس کا، اس ٹکڑے کا یہاں پر ریلیونس کیا بن رہا ہے کہ تم بدترین حالت سے دوچار تھے بحیثیت قوم اس دنیا میں، خدا نے تم پر نعمت عظمیٰ تمہیں عطا کی، اس ظلم سے باہر نکالا، اور صرف ظلم سے باہر نہیں نکالا بلکہ فرعون کی پوری دولت اور اس کی مملکت کا تمہیں وارث و مالک بنا دیا، یعنی یہ کام کیا خدا نے تمہارے ساتھ۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی نعمت تم سے زائل نہ ہو، چھنے نہیں، تم محروم نہ ہو جاؤ، تو اس کا نسخہ، یعنی نعمتوں سے محروم نہ ہونے کا نسخہ، وہ کیا ہے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اَذَّنَ کا جو لفظ ہے یہاں پر، اب یہ بھی عربی کے ہی حوالے سے بات آتی ہے کہ یہ اَذَّنَ اذن نہیں ہے، اذن یعنی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اذان سے، اذان یعنی اعلان، اور تعذنا کا مطلب یہ ہے کہ ببانگ دوہل اعلان کرنا، یعنی ایسا اعلان کرنا کہ ہر شخص سن لے، ہر خاص ہو، یہ جسے ہم کہتے ہیں ہر خاص و عام کے لیے منادی ہے، یہ یہاں پہ وہ کنسپٹ ہے۔ یہ تعذنا کا یہ نہیں کہ خدا نے منظور کر لیا یا خدا نے اجازت نہیں، بلکہ خدا نے ببانگ دوہل اعلان کر دیا ہر خاص عوام کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ کیا اعلان کر دیا؟ کون سی ایسی چیز ہے جسے خدا چاہ رہا ہے سب سن لیں؟ لئن شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو، صفت شکر کو اپنا شیوا بناؤ، لازیدنکم، ابھی آیت بہت عجیب ہے، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟
مزید اضافہ ہو جائے گا۔
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، جبکہ آیت میں یہ چیز ہی نہیں ہے۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو جاؤ، لازیدنکم، ہم تم میں زیادتی کریں گے۔ ابھی میں نے کہا نا کہ خدا پکڑتا بھی اندر سے ہے، بڑھاتا بھی اندر سے ہے۔ گروتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ آٹھ چیزیں رکھی ہیں تو کل 20 ہو جائیں گی، گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ جس معیار پر ہیں، کل آپ اس سے بہتر ہو جائیں تو 50 چیزیں آپ خود ہی لے آئیں گے۔
جی،
تو خدا کا وعدہ یہ نہیں ہے کہ چیزیں بڑھا دیں گے، تم میں زیادتی کریں گے، اور جب تم بہتر ہوتے چلے جاؤ گے، تمہارا معیار بہتر ہوتا چلے جائے گا، ہر چیز خود ہی تمہارے پاس آ جائے گی۔ اس چیز کو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اعلام کر رہا ہے، ہر خاص عوام کو سنا رہا ہے، سب سن لو کہ جس جس کے پاس بھی نعمت ہے سب سن لو۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر گزاری کی راہ کو اختیار کرو۔ اچھا، شکر کے معنی آپ کو یاد ہے، میں نے پہلے ڈسکس کیے تھے، شکر گزاری جس طریقے سے کہ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمائی تعریف استغفار کی، اور وہاں اپنے واضح طور سے بیان فرمایا کہ استغفار استغفر اللہ پڑھ لینے کو نہیں کہتے، بلکہ استغفار چھ چیزوں کا نام ہے کہ جو پہلے غلطی ہوئی مثال کے طور پر اس سے باہر آؤ، اپنے آپ کو حق پہ قائم کرو، بلکہ آخری شرائط تو بہت سخت ہیں دو، کہ جتنا تمہارا خون اور گوشت حرام سے بنا ہے سب گھلاؤ، اور پھر حلال سے اس کو دوبارہ اگاؤ، یعنی حرام کے تمام اثرات کو باہر، خارج اور اپنے اندر سب پہلے مٹا دو حرام کے اثرات کو، پھر کہو استغفار۔ یعنی فقط استغفر اللہ کہنا کوئی استغفار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شکر بھی شکرن للہ یا الحمد للہ کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ شکر کے کئی ارکان ہیں، اسی طریقے سے کئی سٹیجز ہیں۔ شکر کی پہلی اسٹیج کیا ہے؟ کہ انسان نعمت کی معرفت رکھے. صحیح. یعنی کہ سب سے پہلے آپ نعمت کو پہچانیے کہ خدا نے اگر مثال کے طور پر صحت دی ہے تو کیا نعمت ہے یہ. جوانی دی ہے کس درجے کی نعمت, اولاد دی ہے کس درجے کی نعمت. نعمت کی معرفت یہ شکر کا پہلا رکن. اس معرفت کے بعد اس کی قدر کرو, یعنی اس کو جو مقام ہے, جو حیثیت, جو عزت ہے وہ اس. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بعض میں نے علماء کو دیکھا ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ دسترخوان اگر آپ کے سامنے لگ جائے تو آپ اس پر کھانے کو پڑا نہ رہنے دیں. یعنی یہ سنت حسنہ میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نعمت کی کے ساتھ بے قدری اور بے ادبی, یعنی اس حد تک وہ خیال رکھتے ہیں کہ نعمت کی قدر ہونی چاہیے, نعمت کے ساتھ بدسلوکی, بے احترامی, بد تہذیبی نہیں ہونا چاہیے. کہ جو نعمت خدا نے آپ کو دی ہے اس کو وہ قدر اور احترام کی مستحق. تیسرے درجے پر اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. چوتھے درجے پر اس کے فوائد میں دوسرے انسانوں کو شریک ہونا چاہیے. جب انسان یہ سب کام کر لے تب کہے الحمدللہ, تب نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے. نہ کہ ان تمام ارکان سے غافل ہوتے ہوئے اور ہم الحمدللہ یا شکرن للہ پڑھتے رہیں. تو ولئن شکرتم, اور شاید اس کا مطلب یہ کہ یہ شکر گزاری اگر تمہاری صفت بن جائے, اگر تمہارا یہ ایٹیچیوڈ ہو جائے تم نعمتوں کے شکر گزار, تو اس سے کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اچھا عربی میں بھی یہ, پھر تھوڑا سا اس کو واضح کروں کہ جب یہ وہ آتی ہے نا ترکیب لَتَسْمَعُنَّ وَلَأَزِيدَنَّ وَلَأَدْخُلَنَّ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہم حتماً کریں گے. یعنی یہ نہیں کہ کریں گے,
ڈیفینیٹ ہے,
لازماً کریں گے. تو ازیدن یعنی لازماً زیادتی کریں گے. کم تم میں, لام پھر لام قسم ہے. یعنی ہم قسم کھاتے ہیں کہ حتماً حتماً تم میں زیادتی کریں گے, کہ ذرہ برابر شک میں نہیں رہنا اس بات سے. اور یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اذ تأذن, خدا اعلان کر رہا ہے, سب سن لو, سب سن لو, جتنے خاص و عام, جتنے بندے, جتنے مخلوق, سب سن لو.
ماشاءاللہ,
اگر تم نے شکر گزاری کو اپنی عادت اور صفت بنایا تو ہم قسم کھاتے ہیں کہ حتماً تم میں زیادتی کریں گے. اور جب تم بہتر ہوتے چلے جاؤ گے تو تمہارے ارد گرد موجود ماحول اور نعمتیں خود, کیونکہ آپ دیکھیں آج یہ ماحول آپ کی وجہ سے, نہ کہ ماحول کی وجہ سے آپ, ایسا ہی ہوتا ہے نا. یعنی آپ نے اگر اچھا گھر بنایا تو اس کی وجہ آپ ہیں یا گھر کی وجہ سے آپ اچھے ہیں؟ تو یہ اسی چیز کو قرآن سمجھا رہا ہے کہ خوبی تم میں, اور تم میں اگر خوبی ہوگی ہر چیز خوبصورت ہو جائے گی, جو کچھ تمہارے ارد گرد ہے وہ سب کا سب حسین ہو جائے گا. تو ہم اس پر کنسنٹریٹ نہیں کریں گے کہ جو چیزیں بڑھائیں, بلکہ ہم اس پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ تمہیں رشد عطا کریں. اور یہ کام ہم قسم کھا رہے ہیں کہ حتماً یہ کریں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے کفر کو اپنا شیوا اختیار کر لیا, کفر کو اپنا رستہ بنا لیا. اب یہ جو ہے نا, جسے کہتے ہیں کہ بہرحال عجیب بیانات ہیں قرآن کریم کے, عجیب. اور اس سے جسے کہتے ہیں گناہگار, خطاکار, معصیت کار کے لیے اس قدر امید ہے اس میں, ان جملوں میں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں, خدا نے ایک طرف یہ بات کہی, اگر تم شکر گزار ہو گئے تو ہم قسم کھا رہے ہیں کہ لازماً تم میں اضافہ کریں گے. اب اس کا دوسرا پارٹ کیا ہونا چاہیے؟
نہیں,
وہ چھوڑیں گے نہیں,
برباد کر دیں گے.
لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ. اچھا پہلے تو ہم اس پر آ جائیں, کفر کے بیان کو پورا کر لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفرتم کا مطلب شکر گزار نہ ہونا بھی کافر ہونا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کفر کے حوالے سے تین آیتوں کو یاد رکھیے گا. جاسیہ, کہ جو آیات الہیہ کو دیکھے اور نہ منہ موڑے. کافر, جو اپنے مال پر کی کثرت پر غرور کرے، جو لوگوں کی نفری کی بنیاد پر اپنے کو باعزت سمجھے، نہ کہ بندگی خدا کی بنیاد پر باعزت سمجھے، اور جو اپنے دوسرے ساتھی ہیں ان کو حقیر جانے، اور یہ کہے کہ قیامت اور حساب کتاب، یہ کفر. اور تیسرے درجے پر کفر کیا ہے؟ شکر گزاری، شکر گزار نہ ہونا کافر ہونا، کہ جو شکر گزار نہیں ہے وہ کافر ہے. تو اب خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تم کفر کو اپنا شیوا بناؤ گے تو ایسے ہی ہم تمہیں پٹائی بھی کریں گے تمہاری. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کیا مطلب ہے اس کا؟
شدید عذاب نہیں، قرآنی ترجمہ تو یہ
نہیں نہیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کو اختیار، إِنَّ عَذَابِي، بے شک میرا عذاب شدید ہے.
واہ،
ڈالیں گے نہیں،
چانس ہے.
یہ قدر، جسے کہتے ہیں نا کہ خدا کی محبت کا اظہار ہے، کہ جب شکر گزاری کے جزا کی بات کی تو قسم بھی کھا رہے ہیں، اور مطلب ہر قسم کی ایشورنس بھی دے رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جب کفر کو شیوا بنانے والے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ نہیں کہہ رہے ڈالیں گے، عذاب دیں گے، ہوشیار رہنا میرا عذاب شدید ہے. اور اسی چیز کو جیسے علماء نے کہا ہے کہ خدا کا ایک وعدہ ہے، ایک وعید ہے. وعدے کا پورا کرنا خدا نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، وعید کا پورا کرنا واجب نہیں ہے. وعید کے در کو اوپن چھوڑ دیا ہے. سورہ واقعہ میں سابقون الاولون کی تعداد بھی ذکر ہے، ثلتم من الاولین وقلیلم من الاخرین. اصحاب یمین کی تعداد کا بھی ذکر ہے، ثلتم من الاولین وثلتم من الاخرین. اصحاب شمال کی تعداد نہیں ہے. تعداد نہیں بتائی، مطلب ٹھیک ہے یا سب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، دونوں پروبیبلٹیز ہیں. تو کفر کی بات سمجھ میں آ گئی پھر؟ کہ کفر جو انسان کو ہدایت سے محروم کرتا ہے، کفر جس کی وجہ سے قلب اور سماعت پر مہر لگ جاتی ہے، کفر جو شروع ہوتا ہے بصیرتوں پر پردے پڑنے کی وجہ سے، اس کی نوعیتیں کیا ہیں؟ پہلی نوعیت یعنی جو سورہ بلد کی آیت ان جنرل، اس کو سمیٹ، کیونکہ قرآن کا آخر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کمپریہنسیو ہے. یعنی قرآن کا آخر جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس طریقے سے آخری آیتیں کہ خدا یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ تم پہلے کے سارے بیانات سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو. اگر آپ آخری پارے کی آیتوں کو، اتنی جامع ہیں اور ایسا نچوڑ ہے اس کے اندر، تو سورہ بلد جو ہے وہ پورا کنسیپٹ اس میں ہے کہ جو ہماری آیتوں کا کفر کرے وہ بدبخت. لیکن اب اس کو سمجھو، اس سے پہلے اس کا ایکسپلینیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس سے پہلے والی آیتوں کہ یہ اصحاب مشعمہ اور شوم اور بدبختی والے انسان بنتا کیسے، خدا کی آیتوں کا انکار کر کے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر مال اور نفر کی بنیاد پر، اور رفتہ رفتہ کہاں پہنچ جاتا ہے کہ نہ اسے حساب کا یقین رہتا ہے نہ خدا کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رہتا ہے. یا ان جنرل جیسے سورہ ابراہیم کی آیت میں بیان ہوا کہ شکر گزاری کو چھوڑ کے، تب آپ اس میں دیکھ لیں گے کہیں بھی وہ چیز نہیں ہے کہ قرآنی آیتیں جب کفر کا بیان کر رہی ہیں تو کفر وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ فقط ایک مخصوص گروہ پر یہ لیبل لگ کے اور بات ختم ہو جاتی ہے. اور ہمارے ایسا سوچنے کی وجہ کیا بنی؟ وہ دوسرا ٹکڑا، ختم اللہ علی قلوب، یعنی ہمیں کس چیز نے پنچ کیا؟ خود قرآن کی اس آیت نے، کہ ہم ان ظاہری معنی سے، فقہی معنی سے آگے بڑھ کے اس کے معنی پہ غور کریں. تو یہ مطلب قرآن سے استفادے کا یہی انداز ہے، اور تقریباً تمام تفاسیر اور تمام چیزیں اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہیں، کہ یوں کہ یہ کہ قرآن خود رہنما بنتا ہے
بے شک
اپنی گہرائیوں میں لے جانے کے لیے، یا اگر ایک انسان مستعد ہے، سمجھدار ہے، تو خود اس کا ہاتھ پکڑ کے پھر اس طریقے سے آگے لے چلتا ہے. اب آپ لوگ اگر کچھ بات کرنا چاہیں. اچھا، میں ایک چیز یہ چاہ رہا تھا کہ ہم جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ماشاء اللہ، اگر جو پابندی سے آ رہے ہیں، کہ اب جب بھی اگلی دفعہ ہم جمع ہونا تو آپ لوگ ایک دو کام کریں. اور وہ اس طریقے سے کریں کہ کچھ نوٹ ایسے بنا کے لائیں کہ ایسے 15 دنوں میں ہم نے قرآن کی کس آیت پہ غور کیا، یا کون سی حدیث پڑھی، یا کون سی دعا پڑھی، اور اس سے ہم نے کیا سمجھا، کیا سیکھا، اور اس کو تھوڑا سا بیان کریں، اور اگر کوئی ایسی چیز ہمیں سمجھ میں آئے گی تو ہم بھی اس میں ایڈ کریں گے انشاءاللہ. تو اس چیز کو اب ضرور سلسلے کو شروع کریں، یعنی کہ ہمیں اس کو اس انداز سے نہیں رکھنا فقط کہ ہم آئیں اور بیٹھے ہیں پھر 15 دن بعد بھول جائیں.
ان جنرل آیت یہ جو آپ ہم پڑھ رہے ہیں
یعنی اس پر تو سوال آپ ضرور بنائیں، کیونکہ سوالات
کوئی پک کر کے جو بھی،
ہاں یعنی آپ اس چیز کو بتائیں کہ پچھلے 15 دن میں میں نے قرآن کی کس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی، اس سے کیا سمجھا، اس سے کیا اخذ کیا. نہج البلاغہ میں اگر میں نے کوئی جملہ پڑھا، یا صحیفہ کاملہ میں کوئی دعا پڑھی، یعنی کہ اس میں اگر ہم یہ شیئر کرتے رہے نا کہ ہم 15 دن بعد جب دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ تو ہم اس بیچ میں کیا کرتے رہے، تو اس سے ایک تھوڑا سا اپنی گروتھ میں ہمیں مدد ملے گی.
صحیح ہے، اگر ہم کسی ایک ٹاپک کو کنسیڈر کریں
جو آپ کی مرضی
سے ریلیٹڈ کریں تاکہ
یعنی دیکھیے اس میں جو ہے نا، جو میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ سفر جو ہے نا، یہ ہر انسان کا اپنا سفر ہے.
بے شک، بالکل صحیح بات.
یعنی اس میں اگر میں آپ کو ڈائریکٹ کروں گا نا زیادہ، میں نے تو آپ کو ایک چلیں ایک رستے پر باؤنڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ ہے، آپ اس کو بھی دیکھیں، لیکن کچھ چیزیں آپ کے اندر سے خود نکل رہی ہونا چاہیے.